जनूबी बैरूत में 12 जनवरी 2020 को शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदिस की याद में मुनक़दा मजलिस तरहीम से खिताब करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने तारीखी तकरीर की, जिसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इदारे फ़रोग़ सकाफ़त इस्लामी अलबलाग तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता है कि इस तकरीर को गौर से सुनें।
लब्बैक या नसरुल्लाह।
ممنون تفضلوا تفضلوا عظم الله أجركم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم।
गुज़िश्ता हफ्ते इतनी फुर्सत नहीं थी कि शहीद सरदार कासिम सुलेमानी के बारे में गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन आज वक्त है कि हम इन दो गिरा कदर शहीदों की सिफात और इनके कमालात के बारे में बात कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमें इत्तला मिली है कि इन अजीम शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए अब तक दुनिया के बहुत से ममालिक में इज्तमाआत अंजाम दिए गए हैं, जिनमें इराक, यमन, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, शाम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नाइजीरिया शामिल हैं। लेकिन मेरी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ वो ममालिक हैं जहां शहीद सरदार कासिम सुलेमानी मुस्तकिल तौर से राब्ते में थे। शहीद सरदार कासिम सुलेमानी सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात, ख़ानदान या जमहूरी इस्लामी तक महदूद नहीं थे, बल्कि वो पूरे खित्ते में हमारे अलमदार थे। हर कोई अपने मुल्क से मुतालिक बात करता है और मैं लबनान से मुतालिक बात करूँगा, साथ ही अबू महंदिस अल मुहंदिस के बारे में भी बात करना चाहूँगा। इस गुफ्तगू से मेरा मकसद यह है कि इस्लामी जिहाद के हकीकी सिपह सालारों से मुतालिक कुछ मालूमात आपके सामने पेश कर सकूं, जिन्होंने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मकतब की हकीकत और उसकी कदर व कीमत को साबित किया है। हमने लबनान में सन 1999 में सरदार हाज कासिम सुलेमानी, जो कि सिपाह खुद से पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान के सरबरा थे, के साथ मिलकर हिजबुल्ला की तश्कील शुरू की। सरदार कासिम सुलेमानी इस बात के मुंतज़र नहीं थे कि हम ईरान जाएं और उनको हिजबुल्लाह की तश्कील पर मुबारकबाद पेश करें और तंजीम के मैकेनिज्म से मुतालिक हम आहंगी ईजाद करें, बल्कि उन्होंने मुकावमत के बहुत बाअसर अफराद से इर्तबात कायम किया जो उनकी शहादत तक कायम रहा। अगरचे के इब्तिदा में हमारे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट ज़बान थी, जिसे शहीद ने अरबी जबान सीख कर जल्द ही हल कर लिया। वो आम मुजाहिदीन से बहुत मुख्तलिफ थे। उनका वजूद हत्ता मैदान जंग में हम सबसे ज़्यादा नुमाया और वाज़े हुआ करता था। हर मुजाहिद उनसे मिलने का मुश्ताक होता और वो भी तमाम मुजाहिदीन से बहुत मोहब्बत किया करते थे और मुजाहिदीन उनके लिए बेताब रहते थे और शहीद भी मुजाहिदीन से ख़ास लगाव रखते थे। वो अक्सर हमारे पास आ जाया करते थे। शहीद सरदार जब सिपाह कुस के सरबराह बने तो तमाम तशरीफात ख़त्म हो गईं और अब किसी दरख्वास्त, ख़तो किताबत या किसी मरासले की ज़रूरत न रही थी। वो हमारे साथ ही रहा करते थे। हमें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होती वो हमें फराहम करते, बल्कि बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाया करता था। वो हमें मानवी और मादी हर एतबार से مدد فراہم کیا کرتے تھے۔ شہید سردار حاج قاسم سلیمانی نے 1999 میں لبنان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا میں سپاہ قدس کے سربراہ کی حیثیت سے لبنان میں موجود تھے، جو کہ سن 2000 میں لبنان کی آزادی کا باعث بنی، اور شہید لبنان کی آزادی میں برابر کے شریک تھے۔ آج سے پہلے یہ باتیں نہیں کہی گئیں، لیکن آج شہید ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس حقیقت کو بیان کر دینا چاہیے۔ جب لبنان آزاد ہو گیا تو حالات واضح نہیں تھے اور معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایسی صورتحال میں کہ اسرائیل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور ہر لمحہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح ہم سے انتقام لے۔ اسرائیلی ماہرین کہا کرتے تھے کہ حزب اللہ کی کامیابی رکنے والی نہیں، اور یہ ان کی کامیابیوں کا سلسلہ ہے جو جاری رہے گا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ حزب اللہ کو محدود کر دے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں حزب اللہ کی میزائل طاقت میں اضافہ ہوا، اور شہید قاسم سلیمانی نے روزانہ کی بنیادوں پر ہماری مدد کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بعض اوقات خستگی اور تھکاوٹ محسوس کیا کرتے تھے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ کبھی میں نے شہید کو خستہ حالت یا تھکا ہوا دیکھا ہو، بلکہ ہماری تھکاوٹ کے جواب میں وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسرائیلی ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ شہید سردار 2006 میں بیروت آئے تو ہم نے ان سے حیرت کے عالم میں پوچھا، جنگ ہے، آپ کس طرح یہاں تک آئے؟ اور بہرحال وہ زاہیہ یعنی جنوب بیروت پہنچ گئے اور جنگ کے دوران ہمارے ساتھ رہے۔ وہ چاہتے تو تہران میں رہ کر بھی ہماری مدد کر سکتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میں تہران میں نہیں رہ سکتا، یا آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر جہاد کروں گا یا آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا۔ چند روز قبل ہی معلوم ہو چکا تھا کہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اور شہید نے ہم سے کہا جنگ ختم ہونے والی ہے، میں انقریب تہران واپس پلٹ جاؤں گا، مجھ سے اور کیا مدد چاہیے؟ ہم نے کہا کہ عوام در بدر ہو چکی ہے، ان کے گھر تباہ ہیں، ان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ شہید سردار کے لیے اہم ترین مسئلہ تھا اور شہید سردار کی پہلی ترجیح میں تھا۔ شہید نے تہران پہنچ کر اس مسئلے کو حل کیا، اور یوں کوئی بھی شخص بغیر کسی پناہ گاہ کے نہیں رہا، اور تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لہذا ایران نے لبنان کی تعمیر نو کے سلسلے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو بعض کامیابیوں کو کم سمجھتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی کامیابی ہے جو آپ نے حاصل کی، یعنی مشرقی لبنان شام کی سرحد کے نزدیک کے اعتراف میں 1000 افراد پر مشتمل داعش اور النصرہ کو آپ نے نابود کیا، تو ان افراد کے لیے عرض ہے کہ اگر داعش کو شام میں شکست نہیں ہوتی تو آپ اس کو مشرقی لبنان میں ختم نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایران کی برکت سے لبنان اس خطرے سے بھی نکل گیا۔ داعش کی نابودی کے بعد مقاومت کو جو قدرت و صلاحیت حاصل ہوئی، اس کی مدد سے حزب اللہ پہلے سے بھی بہت مضبوط اور قوی بن کر ابھری ہے۔ اسرائیلی جسے ایک انتہائی کمزور سی تنظیم سمجھتے تھے، اور بعض تو حزب اللہ کو دلکش موسیقی سے تعبیر کیا کرتے تھے، لیکن آج حزب اللہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ آج حزب اللہ کے پاس اپنے دفاع کی صلاحیت ہے، اور حزب اللہ اس قابل ہو چکی ہے کہ اپنے لیے سیاسی بلاک بنا سکے۔ یہ سب رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی برکت سے، اور شہید سردار حاج قاسم سلیمانی کی قربانی اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اس ساری مدد و عاجزی اور دوستی و برادری کے ساتھ جو ہمارے درمیان ہے، ایک دن بھی انہوں نے ہم پہ احسان نہیں جتایا، یا انہوں نے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نہیں کہا جس سے احسان جتلانے کا احساس ہو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں تھا اور ہم نے اسلحہ فراہم کیا، یا اس طرح کی کوئی بات کی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب خدا سے ملاقات کروں تو میرے لیے یہ کچھ سرمایہ کی صورت میں ہو۔ وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے خادم ہیں۔ ان چند برسوں کے دوران 20 سال سے زیادہ عرصہ تک حاج قاسم سلیمانی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا اور ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ دوسرے ممالک خفیہ اداروں اور پارٹی کے طریقہ کار سے اگر مقابلہ کیا جائے تو ایسا کہیں نہیں مل سکتا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اور اب امام خامنہ ای کے زمانے میں اس ملک اور اس حکومت و نظام کی اس طرح قیادت کی جاتی ہے، اور یہ مظلوم اور پسماندہ لوگوں کی حمایت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حتیٰ ہم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ آپ دنیا میں ایسا کہیں اور نہیں پائیں گے۔ اسی لیے مزاحمتی گروہوں کو ایران کا اعلی قار قرار دیا جاتا ہے۔ ہم سے صرف یہ درخواست کی گئی کہ دفاع کریں اور استقامت کا مظاہرہ کریں، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی بھی شکریہ ادا کرنے کو نہیں کہا۔ یہ ہے جمہوریہ اسلامی ایران، یہ ہے وہ سیاسی اسلام کے جسے داعش اور اس طرح کے گروہوں کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کوئی ریاست، افراد یا حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو اور جو کچھ مدد وہ کر سکتے ہوں انجام دیں، اور یہی وہ کام ہے جو جمہوریہ اسلامی ایران انجام دے رہی ہے۔ حاج قاسم سلیمانی ایک اسلامی کمانڈر تھے، وہ ایک جنرل تھے، لیکن بھائیوں کی طرح میدان میں سب سے آگے موجود ہوتے تھے۔ عنقریب بتایا جائے گا کہ وہ یعنی حاج قاسم اور ابو مہدی کیسے تھے اور کون تھے اور ان کا کردار کیسا تھا اور کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں ہمارے پاس فوجی شخصیات سمیت بہت سی عظیم شخصیات ہیں کہ جنہیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جمہوریہ اسلامی ایران اور امام خمینی کے مکتب فکر کی بدولت آج ان جیسے زندہ نمونۂ عمل بھی موجود ہیں۔ حاج قاسم اور ابو مہدی کی ایک ساتھ شہادت اتفاقی نہیں تھی، ابو مہدی کی ذاتی صفات حاج قاسم کی طرح ہی تھیں۔ حاج قاسم سے ان کے تعلقات دوستانہ تھے اور وہ اپنے آپ کو حاج قاسم کا سپاہی سمجھتے تھے۔ خود ان کے ماتحت سینکڑوں افراد تھے، لیکن ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ خود حاج قاسم کے سپاہی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ حاج قاسم ایرانی ہیں اور آپ عراقی، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی میرے سچے جذبات ہیں۔ داعش کے خلاف جنگ میں دونوں ایک ساتھ تھے، وہ دونوں تمنا کرتے تھے کہ ایک ساتھ شہید ہوں۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ وہ ایک ساتھ شہید ہوئے؟ جب حاج قاسم کو بغداد آنا تھا تو ابو مہدی ان کا استقبال کرنے گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں خطرہ ہے۔ اس شہادت کے کئی پہلو ہیں، چاہے ایران ہو یا عراق، عراقی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے کمانڈر ایرانی کمانڈروں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ مشرقی شام پر داعش کی فتح کے بعد داعش نے عراق کے بہت سے مغربی صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور بغداد و کربلا کے قریب پہنچ گئیں، یہاں تک کہ نجف کے مراجع کرام نے جہاد کفائی کا فتویٰ جاری کیا۔ ایسی صورتحال میں حاج قاسم تہران میں رہ سکتے تھے اور اپنے ہتھیار و فوجی ساز و سامان بھیج سکتے تھے، لیکن وہ خود عراق گئے۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امریکی ساختہ داعش کو خطے کے بعض ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ ابتدائی مہینوں میں خلیجی میڈیا پہ انقلاب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ داعش کو شروع سے ہی فتووں کے ذریعے مالی، سیاسی اور مذہبی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن حاج قاسم شروع ہی سے عراق چلے گئے اور ابو مہندس ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ دونوں جنگ کے مرکزی کمانڈر تھے اور آخری لمحے تک ایسا ہی تھا، یہاں تک کہ اب حشد الشعبی آخری کچھ علاقوں کو داعش سے خالی کرا رہی ہے۔ دراصل عراق میں داعش کی شکست کی بنیادی وجہ یہی لوگ تھے۔ اگر یہ داعش عراق میں ناکام نہیں ہوتی تو شام میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر داعش کو عراق میں شکست نہیں ہوتی تو کویت، اردن اور خلیجی ممالک، جو کہ خود دولت اور اسلحہ تکفیریوں کو بھیج کر داعش کی حمایت کر رہے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے اور اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر جاتے۔ مگر بہت سے ایرانی، عراقی، لبنانی اور دوسرے ممالک کے کمانڈروں اور مجاہدوں نے داعش کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ نہ صرف عراقی عوام کو بلکہ خطے کے تمام لوگوں کو حشد الشعبی اور حاج قاسم و ابو مہدی المہندس اور دوسرے شہید بھائیوں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو خطے کے استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے زندہ ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ افغانستان کو دیکھیں، داعش کی باقیات ابھی بھی عراق اور نائجیریا میں ہیں، مساجد، بازاروں اور گرجا گھروں پر بمباری کرتے ہیں۔ میں اپنے تقریر کے پہلے حصے میں یہی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے نمونہ عمل کے طور پر خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے ایسے کمانڈر ہیں کہ جو 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں۔ اہواز، مشہد، تہران، قم، کرمان میں شہدا کے جنازے کے مناظر سب دیکھ چکے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ تہران میں کسی جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے آنے کے بارے میں ہم نے ہمیشہ کہا کہ امام خمینی کا جنازہ واقعاً نایاب تھا اور تاریخ میں اتنے لوگوں کو کسی جنازے میں شریک ہوتے نہیں دیکھا۔ 30 سال سے انسانیت کی تاریخ میں ہم نے امام خمینی کی تشییع جنازہ جیسا باعظمت جنازہ نہیں دیکھا، لیکن حاج قاسم کے جنازے میں دنیا نے تہران میں کیا دیکھا؟ 50 لاکھ، 70 لاکھ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ امام خمینی کی طرح یہ بھی عظیم جنازہ تھا۔ امام خمینی کی آخری رسومات کے بعد ہم نے اس طرح کے تشییع جنازے کو نہیں دیکھا تھا۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد تہران کی سڑکوں پر ہجوم تھا اور یہ منظر غروب آفتاب تک رہا۔ کئی گھنٹوں تک شدید سردی میں اپنے خاندان کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہے اور تیار نہیں تھے کہ نماز جنازہ کو چھوڑ کر گھر چلے جائیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ جنازہ نایاب تھا، بلکہ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ دنیا میں ایسی کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کہیں کسی قوم کے سربراہ کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ لوگ سردی میں اپنے کنبے کے ساتھ طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک سڑکوں پر موجود رہیں گے؟ چھوٹے اور بڑے سب آئے تھے اور وہ افسردہ، غمزدہ اور غصے میں تھے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ چلیں آپ سڑکوں کو زبردستی لے کر آئے، یعنی کسی بھی طرح سے آپ نے ان کو نکال لیا، لیکن ان کے غمگین، پریشان اور روتے ہوئے احساسات کہاں سے لائیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان مناظر کو دیکھ کر ٹرمپ خوف زدہ ہو گیا۔ اہواز میں بھی ایسا ہی تھا۔ اہواز کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتنی عوام کبھی نہیں دیکھی۔ یہ منظر کچھ خلیجی ریاستوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ قبائلی، مذہبی اور نسلی امور کو استحصال کرنے کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہ جو خطے کے ان سخت حالات میں اور اپنے قائدین کی ادھوری امیدوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ میں نے اہواز میں حاج قاسم کی نماز جنازہ دیکھی، اور اب میں سعودی عرب اور اس کے آقاؤں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیوم یأس الذین کفروا من دینک، یہ مناظر امریکہ کے لیے مہلک ثابت ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خوزستان کی طرف سے عظیم پیغام ہے۔ ہم شہدا کے پاکیزہ خون کی برکت سے جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب کی دوبارہ ولادت کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات صرف خوزستان سے مخصوص نہیں بلکہ پورے ایران میں ایسا ہی ہے۔ اب مثلا 100 لوگ تہران میں جمع ہو کر یوکرین کے جہاز کے گرنے پر احتجاج کرتے ہیں۔ آپ ہرگز کسی اور جگہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک ملک کسی جہاز کو غلطی سے گرا کر اتنی جلدی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ ہم اطمینان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے لاکھوں ایرانیوں کو ضرور دیکھا ہوگا کہ جو مردہ باد امریکہ کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ عوام کا اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آنا جمہوریہ اسلامی ایران کی طاقت کا باعث ہے۔ اس عظیم شہادت کا اثر یہ ہے کہ مقاومت کے کمانڈروں کے لیے ارزشوں، اقدار، فداکاری اور اسارگری کی حفاظت کی نسبت ایک نیا اور عظیم جذبہ عطا ہوا ہے۔ ایثار اور فداکاری کے باب میں کوئی کہاں حاج قاسم جیسا پائے گا؟ وہ اسلام اور امام خمینی کے مکتب کی پرورش یافتہ تھے۔ حاج قاسم نے اپنی زیادہ تر عمر میدان جہاد میں گزاری اور دنیا کے مستضعفوں اور مظلوموں کی خدمت کرتے رہے، اور ابو مہدی بھی ایسے ہی تھے۔ اب بہت سارے مقاومت کے کمانڈر خودکش حملے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حاج قاسم نے امریکہ کے حقیقی چہرے کو دوبارہ ہمارے لوگوں اور ہمارے ملکوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ اس کے برخلاف کہ امریکہ بہت سالوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیے ہوئے تھا کہ وہ ایک مستحکم اور مضبوط قوت ہے اور خود کو سب کا دوست ظاہر کرتا تھا، حاج قاسم کی شہادت نے امریکہ کی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، جب امریکہ ہمارے سب سے بڑے کمانڈروں اور بھائیوں کو اس وحشی انداز میں قتل کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شیطان بزرگ سرکشوں اور بدماشوں اور استکبار کا سردار ہے۔ امریکہ کے جرائم کی وجہ سے اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اس تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے پیروکار حکومتیں پہلے درجے کے گھناؤنے مجرم ہیں۔ ہمارے علاقے میں اسرائیل ہے کہ جو 1948 سے پہلے اور اس کے بعد بہت بڑے مظالم اور جرائم کا مرتکب ہوتا رہا ہے، اور اس کے ان جرائم کی امریکہ اور اس کے پیروکار حکومتیں حامی رہی ہیں۔ داعش کے جس کو امریکہ نے خود بنایا اور اس کی حمایت کی تاکہ ہمارے ملک، حکومت، تمدن، تاریخ، حال اور ماضی سب کو نابود کر دے، اس چیز کی حمایت امریکہ نے کی۔ جس مسجد کو بھی انہوں نے تباہ کیا اس کی اصلی ذمہ دار امریکہ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں اپنے اصلی اور حقیقی دشمن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اس حقیقت کو نظر انداز کرے گا یا تو جاہل ہے یا بزدل۔ ہر ملک و قوم کی امنیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ ہے۔ اس علاقے کے تیل کا سب سے بڑا لٹیرا امریکہ ہے۔ سردار سلیمانی کی شہادت کا جواب ایک طولانی عمل ہے۔ بہت واضح انداز میں کہوں گا کہ امریکہ کے اس وحشیانہ عمل کہ جس کے نتیجے میں مقاومت کے کمانڈروں کی شہادت ہوئی، کا جواب ایک ملٹری آپریشن سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک طولانی عمل ہوگا جس کی بدولت امریکہ کو اس علاقے سے اپنی عسکری موجودگی کو ختم کرنا ہوگا اور ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ امریکہ کو مشرق وسطی یا جس طرح رہبر معظم انقلاب سید علی خامنائی نے فرمایا، پورے غربی ایشیا سے نکلنا ہوگا۔ جو بھی عین الاسد میں ہوا صرف ایک تماچا تھا اور کچھ نہیں، وہ صرف ایک تماچا تھا، نہ کہ حاج قاسم کے قتل کا بدلہ۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ عین الاسد کا حملہ حاج قاسم کے قتل کا بدلہ ہے، غلط سمجھ رہا ہے۔ جو بھی ہوا صرف ایک تماچا تھا، جس طرح رہبر معظم انقلاب نے فرمایا۔ یہ ایک طولانی عمل انتقام کی ابتدا ہے، اور اس کا پہلا لرزا دینے والا قدم ہے کہ جس کا نتیجہ امریکہ کے عسکری وجود کا اس پورے علاقے سے خاتمہ ہے۔ میں کچھ اس تماچے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، جب سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی ایران نے عین الاسد پر حملہ کیا، البتہ ایک دو میزائل اربیل پر بھی برسائے گئے جو سمجھنے والوں کے لیے چھپا ہوا پیغام رکھتا ہے، اور خود امریکہ نے وہاں حملے کا اعتراف کیا ہے، تو علاقہ جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس تھپڑ اور حملے کی اہمیت کے بارے میں بات کروں۔ شروع میں میڈیا نے، جیسے خلیج فارس کے چینلوں نے جو امریکہ سے زیادہ امریکی وفادار ہیں، کہا کہ اس حملے میں نہ ہی کوئی مارا گیا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا، جبکہ یہ شدید تماچا ایرانی حکام کی شجاعت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس کی حمایت وہاں کے عوام بھی کر رہے ہیں۔ سب تجزیہ نگاروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کسی بھی امریکی اڈے پر حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں ہوا ہے۔ یہاں کسی ایک چھوٹے گوریلا گروہ کے حملے کی بحث نہیں، ہم ایک ملک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قدم ان کی جرأت اور بے نظیر شجاعت کا اظہار ہے۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کس کے پاس اس کام کی جرأت ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کون امریکہ کے مقابلے پر کھڑا ہوا اور ان کے فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ کیا؟ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم ان کے 52 مقامات پر فوراً اور طاقتور حملہ کریں گے، اور جب ایران کے حکام نے اس کے باوجود بھی امریکہ کے اڈے پر حملے کا فیصلہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایسے کمانڈروں اور ایسی عوام کے سامنے کھڑے ہیں جو کبھی بھی شکست کا احساس اور پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہیں رکھتے۔ دراصل جب انسان اس فیصلے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو شجاعت اور بہادری کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تماچے نے ایران کی عسکری صلاحیت سے پردہ اٹھایا ہے۔ میزائل کے جو 100% ایران میں بنے، نہ امریکہ یا کسی اور ملک کے پیسوں سے مل کر، ان میزائلوں کو ایرانی ماہرین نے بغیر کسی غیر ملکی مدد اور غیر ملکی ماہرین کی مدد کے بنایا ہے۔ اس حملے کے اہداف کو خود ایرانی قوتوں نے معین کیا، نہ کسی کے رائے کے امریکی فوجیوں نے یا کسی اور ملک کے، جس طرح بعض ممالک میں ہوتا ہے۔ میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور سے بالکل دقیق اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ 13 میزائل تھے، البتہ امریکی 11 میزائل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کے پاس اس سے بھی زیادہ دقیق میزائل موجود ہیں۔ امریکی ہائی الرٹ پر تھے، لیکن وہ ان میں سے ایک میزائل کو بھی روک نہیں سکے، اور اس بات میں ان کے لیے پیغام ہے، اور یہاں وہ لوگ کہ جو امریکہ کے ساتھ اتحاد بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، اور اسرائیل کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو ایران کی ایٹمی سائٹس کو مارنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ اس حملے کا صیونی ریاست کے لیے واضح پیغام تھا۔ جب یہ ایران کے رہبر اور دوسرے لیڈروں کی باتوں کو سنتے ہیں تو اس کو غور سے سنیں۔ ایرانی میزائل عین الاسد پر برس پڑے، لیکن اسرائیل میں ماتم و عزا برپا ہو گئی کہ ایران کے پاس اتنی طاقت۔ یہ ایک اہم اور بڑا حملہ تھا۔ اب یہ کہ کتنے مارے گئے یا زخمی ہوئے، اس کو وقت بتائے گا، اس کی وضاحت خود وقت کرے گا۔ اس حملے سے جو بربادی ہوئی وہ تو بہت زیادہ ہوئی، تو کیا وہاں کوئی فوجی نہیں تھا؟ یہ حملہ جس طرح سے انجام پایا، اس کی وجہ سے دوست و دشمن کے سامنے امریکہ کی ہیبت پارا پارا ہو گئی، اور یہ پناہ گاہوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے ایران نے چند ہی روز پہلے انجام دیا۔ اسی لیے اسرائیل میں کسی نے کہا کہ ٹرمپ بالآخر عراق سے اور اس علاقے سے باہر نکل جائے گا اور ہم کو تنہا چھوڑ دے گا۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارا جانی نقصان نہیں ہوا، تو اس لیے ہم جواب نہیں دیں گے۔ آخر تم ہو کون؟ تم امریکہ ہو؟ جو میزائل تمہارے اڈوں پر جا کر لگے اور تمہارے ریڈاروں اور دوسری چیزوں کو برباد کر دیا، تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو؟ اس دن صبح دیکھا تھا کس طرح ٹرمپ آیا اور اس کے کنارے سارے عہدیدار کھڑے تھے۔ کیا آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ کیا ان کا چہرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، یا یہ کہ عزا و ماتم کا منظر لگ رہا تھا کہ جو ان کے چہروں سے واضح تھا؟ اس نے شروع میں کہا کہ ہم ایران کو ایٹمی اسلحہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کتنا گھٹیا بیان ہے۔ ایران ایٹمی اسلحے کے پیچھے ہے ہی نہیں، یعنی سادہ الفاظ میں اس طرح کہنا چاہیے کہ ان کا اس طرح کا رد عمل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایران قدرت مند ہے۔ ایرانیوں نے واسطوں کے ذریعے امریکائیوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر جواب دیا تو تمہارے علاقے میں سارے اڈوں اور اسرائیل کو بھرپور طریقے سے ہم نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ داعش سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے منافقو، تم داعش سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تم نے دو عظیم کمانڈروں کو قتل کر دیا کہ جو داعش سے مقابلہ کر رہے تھے، جنہوں نے داعش کو نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے اسی جھوٹ کو ایک اور جگہ امریکہ میں دہرایا، کیونکہ امریکیوں نے اس سے کہا کہ تم نے ہمیں کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، تو اس نے بہانہ بنایا کہ سلیمانی امریکہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ بات معروف ہے کہ وہ جھوٹا ترین امریکہ کا صدر ہے۔ البتہ امریکہ کے سارے صدور جھوٹے تھے، لیکن ٹرمپ کو سب سے زیادہ جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ حاج قاسم امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایران کی جانب سے یہ تماچا سب کے لیے درس ہے کہ بہادر اور شجاع بنیں، اور اپنے وسائل، قدرت اور ایمان پر بھروسہ کریں اور اس پر اعتماد کریں، اور امریکہ جتنا بھی طاقتور ہو بالآخر اس کی بھی حدود ہیں۔ ایران کے بعد اب عراق کو جواب دینا ہے، کیونکہ عراق وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ ظلم ہوا ہے، کیونکہ عراق کی حاکمیت کو پیروں تلے روندا گیا ہے، اور بغداد ایئرپورٹ کے باہر اس عظیم سانحے کو رونما کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس حملے میں عراقی افواج کے ایک اعلیٰ درجے کے کمانڈر کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے حاج قاسم اور دوسرے کمانڈروں کو اس وقت شہید کیا کہ جب یہ عراق کے دفاع میں مصروف تھے۔ اس لیے ایران کے بعد عراق کا حق ہے کہ وہ اس ظلم و بربریت کا جواب دے۔ یہاں ہمیں امید ہے کہ مسعود بارزانی حاج قاسم کا احسان مند رہے، اور وہ آج حاج قاسم کا شکر گزار ہیں، کیونکہ جب اس نے اپنے دوستوں یعنی امریکیوں سے مدد چاہی تھی تو انہوں نے نہیں کی، اور حاج قاسم وہ پہلا شخص تھا جو اس کی مدد کو پہنچا تھا، اور اس ملاقات میں حزب اللہ سے بھی ایک برادر شریک تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اس کے پاس یہ پہنچے تھے تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تم اور دوسرے عراقی عہدیدار عراقی لوگوں کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے اس جواب کا حصہ ضرور بنیں گے اور اس کی حمایت کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم شجاعت کے ساتھ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پامپیو سے کہا ہے کہ عراق سے نکلنے کی ٹائم ٹیبل کو فوراً معین کرو۔ ہم امید رکھتے ہیں وہ دن جلد آئے کہ جب عراق سے امریکوں کے وجود کا صفایا ہو جائے۔ حاج قاسم اور ابو مہدی کی یہ خواہش تھی کہ عراق سے ان قابضین اور ان کے ہیلی کاپٹروں کا خاتمہ ہو، جو داعش کے کمانڈروں کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ مقاومت کے محمر نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ جو پچھلے دنوں کہا گیا وہ ایسے نہیں تھا۔ مقاومت کی قوتوں نے جو بڑا مقصد بیان کیا ہے، اس پر سچائی سے عمل پیرا اور مرکوز ہیں۔ امریکیوں کو اپنے فوجیوں اور اڈوں کو ہٹانا ہوگا، اور یہ وہ تنہا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے پاؤں پر پلٹ سکتے ہیں، ورنہ انہیں میت کے تابوتوں میں جانا ہوگا۔ ہم اس علاقے میں ایک نئے مرحلے اور نئے دور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں خبریں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ میں معتقد ہوں کہ شجاعت، بلند ہمت اور جرأت جو دنیا عرب اور دنیا اسلام میں موجود ہے، وہ ان خطرات سے نمٹنے کی آمادگی کا اظہار ہے۔ امریکی حکومت اور دوسرے قاتلوں نے جو یہ ظلم کیا ہے، اس کا مزہ انہیں چکانا ہے، اور بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی انجام دی تھی۔ قتل کے بعد میں نے امریکی صدر، وزیر دفاع اور ان کے دوسرے عہدیداروں کو یہ کہتے سنا کہ سلیمانی کے بعد اب دنیا زیادہ پرامن ہو گئی ہے، لیکن تم غلطی پر ہو، اور تمہیں خون کے ذریعے اپنی غلطی کا اندازہ جلد ہی ہو جائے گا کہ کون سی دنیا پرامن ہو گئی ہے۔ شام کے لوگوں کی دنیا، یمن کی دنیا، لبنان کی دنیا، عراق یا بحرین کی دنیا۔ وقت بتائے گا کہ سردار سلیمانی کی شہادت کے بعد دنیا ایک اور دنیا ہوگی، اور آئندہ اس بارے میں میں مزید بات کروں گا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ ای، ایرانی حکومت اور وہاں کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حاج قاسم کی صورت میں ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اس راہ میں اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک مقاصد حاصل نہ ہو جائیں اور ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچ نہ جائے۔
عظم اللہ اجرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔